نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد. الله في رسول صلى الله عليه وآله وسلم اپنے بہت ہی صحیح صحابی اور شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقۃ الفطر کی نگرانی کی ذمہ داری دی. ہمارے زمانے میں ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں تو کیش میں ادا کرتے ہیں, دو پاؤنڈ ڈھائی پاؤنڈ جو بھی مقرر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بالعموم لوگ کھجوروں کی شکل میں ادا کرتے تھے. تو جب لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے کھجوروں کا ایک ایک سا, ایک شخص لایا, دوسرا لایا, تیسرا لایا, چوتھا لایا, پانچواں لایا, تو ایک ڈھیر بن جاتا تھا. وہ کیش نہیں ہوتا تھا, نقد نہیں ہوتا تھا کہ کسی بینک میں جمع کرا دو. عموماً لوگ کھجوریں لاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ کھجوریں بھی دے سکتے ہیں, جو بھی دے سکتے ہیں, گیہوں بھی دے سکتے ہیں. تو عید سے پہلے پہلے لوگ نکالتے تھے, تاکہ عید سے پہلے غریبوں کے گھروں میں اگر جو پہنچ جائے, گیہوں پہنچ جائے, کھجورے پہنچ جائے تو ان کا عید کا دن اچھا گزرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ صدقۃ الفطر جو جمع ہوا ہے کھجوروں کی شکل میں اس کی تم نگرانی کرو, خاص طور پہ رات کے وقت, اس لیے کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں تھیں اور اسلامی حکومت تھی, مملکت اسلامیہ, لیکن سب سادی زندگی گزارتے تھے. تو سٹوریج کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ صدقۃ الفطر کو فلاں جگہ پہ رکھو اور تالا لگا دو. باہر میدان میں وہ جمع ہوتی تھی کھجوریں, ایک ڈھیر ہو گیا, دو ڈھیر ہو گئے, تین ڈھیر ہو گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری دی کہ رات کے وقت تم نگرانی کیا کرو, کوئی چور آ کر کے چوری نہ کر جائے. یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں عموماً ہمارے علماء کرام اور مفتیان اسلام ہمارے لیے محنت کرتے ہیں رمضان المبارک میں, اور گیہوں کو بنیاد بنا کر اس کی قیمتیں نکال کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ ہے صدقۃ الفطر. علماء کرام کا ہمیں مشکور ہونا چاہیے, یہ کام تو ہمارا تھا. اتنے گیہوں نکالنے ہیں, اتنی کھجوریں نکالنی ہیں, تو یہ کام ہمیں کرنا پڑتا, یہ دکان میں جانا پڑتا اور دکان میں جا کر کے قیمتیں نکالنی پڑتی, تب جا کر کے ہمیں معلوم ہوتا کہ صدقۃ الفطر اتنا ہے. لیکن ہر مسجد میں نوٹس لگ جاتی ہے. اللہ علماء کرام کو, مفتیان اعظم کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہاں عموماً انگلینڈ میں صدقۃ الفطر کی بنیاد جو ہے وہ گیہوں ہے, گیہوں کی قیمت مقدار شریعت نے مقرر کی ہے کہ اتنا گیہوں, اتنی کھجوریں, اتنا جو. تو گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے یہاں اسلامی دعوی اکیڈمی میں میں نے مفتیوں کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ قیمت ہر چیز کی نکالو, گیہوں کی بھی قیمت نکالو, کھجور کی بھی قیمت نکالو, اور کھجور میں بھی ہر قسم کی کھجور کی قیمت نکالو. اگر کلمی کھجور ہو تو کتنی قیمت ہوگی, اور امبر ہو تو کتنی قیمت ہوگی, اور اجوا ہوگی تو کتنی قیمت. تو صدقۃ الفطر گزشتہ سال کم سے کم 2 پاؤنڈ تھا, اور اگر کوئی اجوا کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو وہ تقریباً 50 to 60 pounds تھے. اور پھر باقاعدہ اس کو ایک تحریک بنایا اور مسجد میں باقاعدہ لوگوں کو سمجھایا کہ صدقۃ الفطر کم سے کم 2 pounds ہے, لیکن اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں غریبوں کو زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی شانہو نے مجھے ویل ٹو ڈو بنایا ہے, پیسے دیے ہیں, اور وہ اگر اجوا کھجور والا صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے تو اسے وہ نکالنا چاہیے. تو 2 pounds والا بھی صدقۃ الفطر نکالو گے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا, اور 60 pounds والا نکالیں گے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ 2 pounds اور 60 pounds میں ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوگا, اور فقراء کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فرق ہوگا. اور اس وقت یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے دل میں اس کی نیت کر لی ہے کہ اس سال ہم بھی یہاں ایسا ہی کریں گے, تاکہ لوگوں کے لیے چوئس ہو, کوئی کمپلسری نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر صدقۃ الفطر کی قیمت 2 pounds ہے تو علماء کو اور مسجد والوں کو 2 pounds ہی لکھنا چاہیے, یہ سمجھ کر کہ اگر ہم 250 لکھیں گے تو فقرا کو زیادہ فائدہ ہوگا, یہ صحیح نہیں ہے. ان کو یہ کہو کہ 2 pounds ہے لیکن زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں, کمپلسری 250 کیوں کریں. تو بہرحال اس کی طرف آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں, اور حضرات علماء کرام اگر آپ حضرات کے لیے محنت کر لیں تو زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر بڑی رقم ادا کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال وہ زکات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چوکی داری کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کھجوروں میں سے لینا شروع کیا, تھیلے بھرنے شروع کیے, میری نظر پڑ گئی, میں نے پکڑ لیا اسے اور میں نے کہا کہ لہر فان نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالائکی کرتا ہے, صدقۃ الفطر کا مال اور اس میں سے چوری کرتا ہے, میں تجھے ضرور بھی ضرور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور شکایت کروں گا کہ یہ رات کو صدقۃ الفطر میں سے چوری کر رہا تھا. تو اس نے رونا دھونا شروع کیا, میں غریب آدمی ہوں, بال بچوں والا ہوں, گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے, بس آپ مجھے چھوڑ دیجئے, چھوڑ دیجئے, مجبور ہو کر کے میں آ گیا تھا یہاں, چھوڑ دیجئے, میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے, اور ہر صحابی کے دل میں رحم کا مادہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اعلیٰ درجے کا. صحابہ میں سے کسی کا دل سخت نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ انہیں صحبت ملی تھی رحمت للعالمین کی. تو چھوڑ دیا اسے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ابھی تک کچھ عرض نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیر کل بارحہ, کل رات تمہارے قیدی نے کیا کیا, جس کو تم نے قیدی بنا لیا تھا, پکڑ لیا تھا, کیا کیا اس نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے اور آج رات وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر چوکیداری کر رہے تھے اور وہ پھر آیا, پکڑ لیا. پکڑ لیا تو پھر وہی رونا دھونا کل والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا کہ بیچارہ غریب آدمی ہے, محتاج ہے, گھریلو حالات بہت تنگ ہے, اس لیے پریشانی کی وجہ سے آ گیا ہے, چلو چھوڑ دیتے ہیں. کہا کہ خبردار اگر آئندہ ہے تو کہا کہ نہیں, اب میں وعدہ کرتا ہوں نہیں آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ارشاد فرمائے کہ ما فعل اسیرک البارحہ, کیا کیا تمہارے قیدی نے کل رات. پھر کارگزاری سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جھوٹ کہا ہے اس نے اور وہ آئے گا. اب آئی تیسری رات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا اسے, پھر پکڑ لیا تو وہی رونا دھونا, لیکن اس مرتبہ گرفت بڑی مضبوط تھی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, آج تو میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور بھی ضرور لے کے جاؤں گا, اس لیے کہ تو روزانہ وعدہ کرتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. اب اس نے بھی دیکھا کہ آج کی گرفت مضبوط ہے اور آج یہ نرم ہونے والے نہیں ہیں. دل تو نرم تھا ان کا, لیکن جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی کروڈ ٹو بی کائنڈ, تو اصلاح کے لیے ایک مرض ہے ایک شخص میں, تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا پڑے گا. ایک مجرم ہے, ایک کریمنل ہے, تو اس نے دیکھا کہ آج گرفت مضبوط ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک گاؤں کی بات بتاؤں, ایک کام کی بات بتاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پگھل گئے کہ میں چھوڑنے پر اگر کوئی کام کی بات ملنے والی ہو تو اسے چلو ایک اور رات چھوڑ دیتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی, اگر ہم کسی کو اپنی گرفت میں لے لیتے کسی چھوٹی موٹی غلطی پر اور وہ یہ کہتا کہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا, اگر ہیرے جواہرات کی بات کرتا تو شاید ہم پگھل جاتے, سونے چاندی کی بات کرتا تو پگھل جاتے, پراپرٹی ہماری نام کرنے کی بات کرتا تو پگھل جاتے, یعنی ایک کام کی بات بتاتا ہوں تو ہم چھوڑ دیں, ہم نہ چھوڑ دیں. میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں, ایک وظیفہ بتلاتا ہوں, ایک عمل بتلاتا ہوں, اس کو اگر تم کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا. تو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پگھل گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے وہ بات تو مجھے بتا دے. تو اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تم رات کو سونے کا ارادہ کرو اور بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو, یہ ہے کام کی بات. جب تم رات کو سونے کا ارادہ کرو بستر پر آؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بھائی سب ارادہ کر لو کہ ان شاء اللہ آج سے ہم سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں. اور بہت لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ پڑھنے کا تو بہت ارادہ ہوتا ہے, صرف آیت الکرسی کا نہیں بہت سی چیزوں کا, لیکن جیسے ہی تکیے پہ سر رکھتے ہیں نیند آ جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ طریقہ اس کا یہ ہے कि पहले अपने बेड पर अपनी चारपाई पर अपने दोनों पैरों को लटका के बैठ जाए और जो कुछ पढ़ना है इस तरह बैठकर पढ़ ले और फिर तकिए पे सर रखकर किबले की तरफ मुंह करके अगर हो सके तो सोए। सुन्नत तरीका जो है अपने दाएं रुखसार के नीचे दाएं हाथ रखे, बाएं हाथ जो है अपनी भाई रान पर रखे, किबले की तरफ मुंह हो तो बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जो सोने से पहले की ये और इसके अलावा और दुआएं वो उस वक्त पढ़ लें। तो आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लो मेरे भाई, इसलिए कि उस शख्स ने ये कहा कि मैं तुम्हें काम की बात बताता हूं, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लो। क्यों, क्या फायदा मिलेगा? तो तुम्हें दो फायदे मिलेंगे, ला यज़ालु मिनल्लाहि हाफिज़। एक फायदा तो यह है कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो पूरी रात अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर हो जाएगा, यानी एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर हो जाएगा, वो पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा, सिक्योरिटी अल्लाह की तरफ से। और दूसरी बात, वला यक़रबुका शैतान, और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, पूरी रात जो है शैतान करीब नहीं आ सकेगा। आयतुल कुर्सी पढ़ने में कितनी देर लगती है भाई, एक मिनट या दो मिनट। उसके बदले में अल्लाह ताला शानहु एक फरिश्ते को मुकर्रर करते हैं, वो सुबह तक आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत करता है हर से, हर शर से, हर बुराई से, हर आफत से। और नंबर दो, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। तो आज मैं इरादा कर लूंगी इंशाल्लाह सोने से पहले हम में से हर शख्स आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ेगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सब दोस्तों को भी तौफीक दे, और बचपन ही से बच्चों को ये सिखाओ कि हिफाजती तदाबीर जो हमें अहादीस शरीफा में मिलती हैं, क्योंकि हम खुद भी उसके आदि नहीं होते, बच्चों को भी उसका आदि नहीं बनाते, इसलिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, इस आमिर के पास जाते हैं, इस उस आमिर के पास जाते हैं, रुकिया के लिए जाते हैं, फुना शक फुना शुभा। खुद भी इन हथियारों को अपने पास रखो और अपनी औलाद को भी इन हथियारों से लेस करो और फिर उस पर यकीन रखो। अब ये जो हदीस है इसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ इस बात पे पिघल गए कि मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूं। क्यों पिघल गए? एक शख्स चोरी करने के लिए आ रहा है, ये तीसरी रात है, उसे पकड़ लिया और रोजाना झूठा वादा करता है, लेकिन उसने ये कहा कि एक काम की बात बताता हूं, तो एहतिमाल था कि हो सकता है कि काम की बात हो सकता है काम की बात न हो, दोनों एहतिमाल थे, हो सकता है कि आज भी धोखा दे रहा हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी 50-50 के काम की बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी थी। पिघल गए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फिर तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर के इरशाद फरमाया कि सदका वहुव कदूब, का वो बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन तुमसे उसने बात सच्ची की है। ये हकीकत में ऐसा ही है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो शैतान की तरफ से हिफाजत हो जाती है और एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया जाता है, ये बात सच्ची है। तो वह अभी हदीस हो गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये अबू हुरैरा तुम्हें पता है कि तीन रात से आप किस से बात कर रहे हैं, ये जो आता है चोरी करने के लिए कौन है? तो कहा कि ना मुझे तो पता नहीं, एक शख्स है कोई गरीब। तो कहिए शैतान है, ये शैतान आता है। तो शैतान को तो खैर की हर चीज मालूम है और शैतान को शर की भी हर चीज मालूम है। अब उसने देखा कि मैं फंस गया हूं, तो उसने छूटने के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं एक काम की बात बताऊं। लेकिन ये तो दो दिन से झूठ बोल रहा है, झूठा वादा कर रहा है कि नहीं आऊंगा फिर आता है, नहीं आऊंगा फिर आता है, तो इसकी इस बात का क्या एतबार कि वो बात जो मुझे बतलाने वाला है वो काम की ही होगी। तो पॉसिबिलिटी थी कि आज भी धोखा हो, और पॉसिबिलिटी थी کہ کام کی بات ہو. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں پگھل گئے؟ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جو روات ہیں ان میں سے ایک راوی یہ کہتے ہیں کہ کانو احرس شیئن علی الخیر. بس میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں, کانو احرس شیئن علی الخیر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ خیر کی چیزوں پر وہ بہت لالچی تھے, بہت لالچی. اور لالچی آدمی ہوتا ہے جس چیز کی لالچ اس کے دل میں ہوتی ہے اس چیز کے ملنے کا اگر 5% بھی امکان ہو اور پوسیبلٹی ہو وہ پگھل جاتا ہے. 5% چانس ہو, مجھے مال و متاع سے بہت لالچ ہے تو مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ ذرا آئیے ہمارے گھر اور انشاءاللہ ہم آپ کو 100 pounds ہدیہ دیں گے, تو 5% چانس ہو تو بھی چلا جائے گا آدمی. یہ حضرت خیر کے کاموں کے بہت لالچی تھے, آخرت کے ثواب کے بہت لالچی تھے, بہت لالچ تھی ان لوگوں کو, بہت لالچی. ایک لالچی تھا اشحب, اس کے عجیب عجیب لطیفے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ مٹی سے ٹریز بنا رہا تھا, پلیٹیں بنا رہا تھا ٹریز, تو کھڑے کھڑے وہ دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو ذرا بڑی سائز کی بناؤ, آپ جس سائز کی بنا رہے اس سے بڑی سائز کی بناؤ. تو اس نے کہا دیکھیے آپ کا خریدنے کا ارادہ ہے, میں تو بیچنے کے حساب سے بنا رہا ہوں, لیکن اگر بڑی سائز کی خریدنے کا آپ کو ارادہ ہو تو میں آپ کے لیے بناؤں. تو کہا نہیں, خریدنے کا تو ارادہ نہیں ہے, کہا پھر بڑی کیوں بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید تمہاری دکان پر آ کر کے یہ ٹرے اور یہ پلیٹ ایسا آدمی خریدے جو اس نے میرے اوپر مٹھائی بھیجنے والا ہے. تو اگر چھوٹی ہوگی تو مٹھائی کم آئے گی, بڑی ہوگی تو مٹھائی زیادہ آئے گی. دیکھو لالچی آدمی جو ہے 1% پوسیبلٹی میں بھی دلچسپی لیتا ہے. ایک مرتبہ کچھ بچے اس کے پیچھے پڑ گئے اشب مالکی کے پیچھے اور بہت ستایا اس کو. تو اس نے چھوٹنے کے لیے یہ کہا کہ بچوں تمہیں ایک بات بتاؤ, کہا کیا کہ فلاں محلے میں ایک سیٹ صاحب رہتے ہیں وہ ابھی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. تو بچے دوڑے ایسے ہی بگانے کے لیے, تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی پیچھے دوڑے. تو لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا اگر سچ مچ تقسیم ہو رہی ہو تو کہیں میں رہنے جاؤں. تو دیکھو جو لالچی ہوتا ہے, مٹھائی کی لالچ ہے وہ چھوڑے گا نہیں, پیسے کی لالچ ہے چھوڑے گا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کھانے پینے کی, مٹھائی کی, پیسوں کی, روپیوں کی لالچ نہیں تھی, ان کو آخرت کی لالچ تھی. تو ان کو تھوڑی سی بھی کوئی لالچ دیتا تھا کہ اگر تم میرے لیے یہ کام کر دو تو میں تم کو آخرت میں کام آنے والی چیز کی بات بتلاؤں گا. بس میرے بھائی یہی پیغام میں دینا چاہتا تھا آج کہ اس نکاح کی مجلس کی وساطت سے, کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر, اپنے دل کے اندر یہ لالچ پیدا کریں. ہم اپنے اپنا مزاج لیں, ہمارا مزاج کیا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد 2 rakat سنت پڑھ لی, معاملہ ختم ہو گیا. 2 nafal ضروری نہیں, اللہ پوچھے گا نہیں, 2 nafal نہیں پڑھتے. ایک تو ہے نا کہ موقع نہیں ملا, دوسرا ہے کہ موقع ہے پھر بھی نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہمیں لالچ نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, فرص نہیں ہے. ہم وہی کام کرتے ہیں جو دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے, وہ وہی کام کرتا ہے جس کو کرنے یا نہ کرنے پر آخرت میں عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑیں گے, ماریں گے. تو ظہر کی نماز کے لیے آئے, 4 rakat سنت پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت موقعہ ہے, نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں مار پڑے گی. اور عصر کی نماز کے لیے آئے, 4 rakat سنت کے غیر موقعہ ہے, کوئی نہیں پوچھے گا, لالچ نہیں ہے. اور دنیا میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں, سلطان شمس الدین التمش بالغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی عصر کی نماز کی سے پہلے کی 4 rakat سنت غیر موقعہ فوت نہیں ہوئی. بادشاہ وقت کا ایک بھی, ایک دن بھی عصر سے پہلے کی 4 rakat سنت غیر موقعہ فوت نہیں ہوئی. اور ہمیں اگر پوچھا جائے کہ عصر سے پہلے کی 4 rakat سنت غیر موقعہ, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میری کب فوت ہوئی تھی, میں تو روزانہ پڑھا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پڑھی کب تھی میں نے. اس معاملے کو میرے بھائی لائٹلی مت لیجیے, لائٹلی مت لیجیے. ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کی اشراق نہیں چھوٹتی, جن کی تہجد نہیں چھوٹتی, جن کی تلاوت نہیں چھوٹتی, الحمدللہ اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں جو دوسری کمیاں ہیں انہیں بھی پوری کرے. لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کے, نہیں مجھے بھی, اور شروع کرو آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ شروع کرو, اور آہستہ آہستہ شروع کر کے اس پہ قابو پاؤ. حریص سے حریص لالچی, ذرا ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کرنے میں یہ ہے تو لگ گئے, یہ کرنے میں یہ ہے تو لگ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے, واقعہ لمبا ہے تفصیل میں نہیں رہوں گا, تشریف لائے اور مجھے اور فاطمہ کو تسبیح فاطمی سکھائی, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ نمازوں کے بعد بھی پڑھنی ہے اور سونے سے پہلے بھی, آیت الکرسی بھی پانچوں نمازوں کے بعد بھی پڑھو اور سونے سے پہلے بھی, اور تسبیح فاطمی بھی سونے سے پہلے بھی پڑھو اور پانچوں نمازوں کے بعد بھی. دیدی کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو, یہ کب بتائی یہ تسبیح؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا, ان کا انتقال ہو گیا, حضرت عمر کا دور آیا, ان کا انتقال ہو گیا, حضرت عثمان کا دور آیا, یہ تقریباً 25-30 سال کا دور گزر گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب بتایا تھا وہ پتا نہیں, 2-3 سال. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اونچ نیچ رہی اور جنگِ صفین, جنگ جمل اور جنگ صفین دو بہت اہم لڑائیاں ہوئی. اس میں جنگ صفین جو ہے بہت زبردست معرکہ ہوا جس میں لوگوں کے ہوش بھی اڑ گئے تھے, اور جنگ صفین سے بھی فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں یہ حدیث بیان کی کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور ہمیں کہا کہ میں تمہیں تسبیح فاطمی, تم جو ہے غلام مانگ رہے ہو, غلام گھر میں نوکر خدمت کرنے کے لیے, تو اس سے بہتر چیز میں تم کو بتاؤں؟ ضرور بتائیے. کہا کہ غلام رہنے دیجئے, گھر کے کام تم ہی کر لیا کیجئے فاطمہ, دیکھو دنیا کی فکر نہیں اپنی بیٹی کی بھی, تم یہ تسبیح فاطمی پڑھ لیا کرو, یہ پڑھ لیا کرو. اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. کتنا لمبا وقت گزر گیا, حضور کا دور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر کا دور, حضرت عمر کا دور, حضرت عثمان کا دور, حضرت علی کا دور. حضرت علی کے دور میں ساری اونچ نیچ رہی, ان سے فراغت کے بعد انتقال سے کچھ دنوں ہفتوں پہلے پہلے یہ حدیث بیان کی کہ ایسا ہوا تھا. تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ تسبیح مجھے اور فاطمہ کو بتائی تھی, اس دن سے لے کر آج تک ایک رات ایسی نہیں رہی ہے جس میں میں نے تسبیح فاطمہ نہ بولی ہو. تو حیرت زدہ ہو گئے سننے والے کہ ایک رات ایسی نہیں رہی جس میں نہ پڑھی ہو. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ صفین والی جنگ جب چل رہی تھی اس رات میں بھی آپ نے نہیں چھوڑی تھی, اس لیے کہ اس وقت تو بڑی فکریں تھیں دشمنوں کی, حملوں کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ صفین والی رات بھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. یہ پھر میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, ایک اور مثال میں دے کر کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حریص سے حریص خیر کے حریص. ایک شخص جو ہے وہ مٹھائی کا حریص ہوگا تو اس کے لیے جو قربان کرنا پڑے گا کرے گا, تو جو آدمی نیکی کا حریص ہوگا وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی, اور حدیث یہ سنی کہ غلام ہے غلام, اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک غلام ہے نیک غلام, غلام سلیف نیک غلام ہے, اور سلیو جو ہے وہ کمپلیٹلی آقا اور ماسٹر کے اندر ہوتا ہے. اسلام میں تو بہت رائٹس دیے ہیں سلیوز کو, ایک مستقل الگ بحث ہے. اسلام کی جو سلیوری ہے وہ اور دوسری سلیوری میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اس کی تفسیر کوئی سنے تو اس کو کمپلیٹلی اطمینان ہو جائے گا کہ اچھا ایسی سلیوری ہے اسلام میں. اسلام میں جو سلیوری ہے وہ تو وہ قیدی کے اوپر احسان ہے, سلیوری قیدی پر احسان ہے, بہت رائٹس بھی ہے اسلام میں. لیکن چونکہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے, ہم نے اسلامی سلیوری کے جو قوانین ہیں وہ تو کبھی پڑھے نہیں, اور ہم نے دوسری جگہوں کی جو سلیوری ہے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, آرٹیکلز پڑھے ہیں, تو جیسے ہی سلیو کی بات آتی ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا, گلے میں توپ, پیچھے کوڑے برس رہے ہیں, نہ سونے کا ٹھکانا, نہ کھانے کا, نہ کپڑوں کا, نہیں ایسی اسلام نہیں ہے. تو بہرحال ایک غلام ہے. اب آقا اس کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے کھیتی میں کام کرو, آقا کہتا ہے کہ جاؤ شاپنگ کر کے لے آؤ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جو ہے اس کی دو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, آقا یہ دنیا کا آقا اور حقیقی آقا, دونوں کی فرما برداری اسے کرنی پڑتی ہے. اور ہم چونکہ کسی کے غلام نہیں تو ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر کے اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں, اور بہت ایزی ہے, لیکن غلام کے لیے بہت مشکل. اس لیے کہ غلام کو اس آقا کا بھی کام کرنا ہے اور حقیقی آقا کا بھی کام کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرتا ہے تو اسے دو دو اجر ملتے ہیں, ڈبل, ہماری بنسبت اس کو ڈبل اجر ملتے ہیں, ڈبل اجر, اس لیے کہ اس کے لیے مشکل زیادہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اب میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث سننے کے بعد آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر غلام اللہ کی اور اپنے آقا کی دونوں کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اعمال پر ڈبل اجر ملتے ہیں, تو آخرت میں تو اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, تو کاش کہ میں بھی غلام ہوتا. آئی وش آئی واز اے سلیو. کسی کو خیال آتا ہے؟ کسی کو خیال نہیں آئے گا. سلیو بننا کون پسند کرے گا؟ لیکن صحابہ حدیث کے لالچی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, اور یہ سن کر کے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی, اور شاگردوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر تین باتیں نہ ہوتی تین ریزنز نہ ہوتے تو آئی ووڈ ہیو پریفرڈ ٹو بی اے سلیو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈبل اجر ملتا. تین باتیں نہ ہوتی تو میں سلیو ہوتا, لیکن میں سلیو بننا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ سلیو یہ تین کام نہیں کر سکتا. کہتے نمبر ایک, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, سلیو فریلی نہیں جا سکتا, آقا اگر منع کر دے تو نہیں جا سکتا. وہ تو آزاد آدمی جو ہوتا ہے, فری آدمی ہوتا ہے, وہ جہاد کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں. نمبر دو, حج. حج بہت اہم عبادت ہے, آقا کی اجازت کے بغیر غلام نہیں جا سکتا, اور آقا ہر سال جانے بھی نہیں دے گا, تو کہا کہ حج. اور تیسری بات, ماں کی خدمت. ماں کی خدمت, غلام ماں کی خدمت کے لیے آزاد نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ ماں چائنا میں ہو اور غلام کہیں اور ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین عبادتیں نہ ہوتی, اللہ کے راستے میں قتال, نمبر دو حج, اور نمبر تین ماں کی خدمت, جو غلام کر نہیں سکتا یہ تین کام, اگر یہ تین باتیں نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ میں سلیو ہوتا تاکہ نیکیوں کے اوپر مجھے ڈبل اجر ملتا. یہ خیز, یہ گریڈینس. تو ہمیں بھی میرے بھائی جو گریڈینس پیدا کرنی ہے, شروع شروع میں کڑوا لگے گا, لیکن ہم سوچیں فضیلت کو, بار بار سوچیں, ہم نوٹ کریں کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے, اس عمل کا یہ فائدہ ہے, اس عمل کا یہ فائدہ ہے. ہم یہ سوچیں کہ دنیا کے جتنے بھی فائدے نظر آ رہے ہیں, روح نکل جائے گی, یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اور میرے بھائیوں, ہمارے زمانے میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے دوستوں میں سے کس کس کو یاد کرتے ہیں. یہ 2018 میں آپ کے جو جگری دوست تھے جتنے, ان کی لسٹ بناؤ, اور پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ یہ میرے جگری دوست تھے, ان میں سے میں نے کتنے دوستوں کے لیے اللہ کے راستے میں 5 پاؤنڈ خرچ کیے. یہ میرے جگری دوست ہیں, ان میں سے میں نے کتنے دوستوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچایا. تو ہم اپنے جگری دوستوں کے لیے کچھ نہیں کرتے تو ہمارے جگری دوست ہمارے لیے کیا کریں گے؟ جگری دوست کیا, ہم تو ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا, جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کر کے جاؤ میرے بھائی. اور کسی بھی چھوٹی بڑی نیکی کو حقیر مت سمجھو, जो भी अपॉर्चुनिटी आ जाए उसे कर डालो. हो सकता है कि बड़े बड़े गुनाह किए हों, बड़े बड़े आमाल छोड़े हों, और किसी वक्त दिल के इखलास से कोई छोटा सा काम करने की तौफीक मिल जाए और वही मगफिरत का सबब बन जाए. रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है, हटा दीजिए. इस नीयत से कि शायद कोई फिसल न जाए. पत्थर पड़ा हुआ है, हटा दीजिए. ये छोटी छोटी नेकियां. आपने देखी कि घर में चूंटी घूम रही है, अकेली चूंटी. कभी कभी ये बाहर हमारे गार्डन वाले जो घर होते हैं तो गार्डन में जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे, वो किसी तरह हवा में उड़कर के भी विंडो से घर में आ जाते हैं. तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये बेचारा है, ये तो गार्डन में रहता है, घर में नहीं रहता. ये अपनी पूरी फैमिली से अलग हो गया है. घर के अंदर उसकी गिजा नहीं है. एक टिश्यू पेपर में मोहब्बत से इसको उठा करके विंडो से बाहर यूं फेंक दूं ताकि अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हो जाए. इसकी गिजा बाहर है. अल्लाह को कितना रहम आएगा आप पर और मेरे ऊपर. और कितना आसान काम है. ऐसे छोटे छोटे काम भी करो, अल्लाह तआला शानो फज़ल करेगा. वो कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत हो गई. रास्ते से एक टहनी लोगों को तकलीफ पहुंचाती थी, वो टहनी हटाने पर मगफिरत हो गई. पता नहीं किस किस अमल पर हमारी मगफिरत हो जाए. और किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ. हर मुमकिन कोशिश करो कि बुरे काम न हो. चलते फिरते अल्लाह को याद किया करो. कलिमे तैयबा पढ़ो, तीसरा कलिमा पढ़ो, चौथा कलिमा पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो. नमाज़ें पांच वक्त की पढ़ने की कोशिश करो. और दिल को साफ रखो हर एक से, हर एक के साथ मोहब्बत रखो. फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला जज्बा रखो. अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचाए तो माफ कर दो और माफ करके भूल जाओ. अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, इन बातों पर अमल की तौफीक दे. हमें भी अल्लाह ताला हरीस अलल खैर बना दे. और हमें भी हर वक्त ऐसा सोचने वाला बना दे कि मैं आखिरत के लिए कुछ कर लूँ, मैं आखिरत के लिए कुछ कर लूँ, मैं आखिरत के लिए कुछ कर लूँ. न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा. एक दिन मरना है, आखिर मौत है. कर ले जो करना है, आखिर मौत है. ये मौत आने वाली है मेरे लिए. इसलिए हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर. जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर. अल्लाह ताला शानो हम सबको खैरात बरकात से माला माल फरमाए. शुरूर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आफा कलिया से हिफाजत फरमाए. अल्लाह ताला हमें बार बार दीनी मजलिसों में शिरकत की तौफीक दे, दीनी कामों में शिरकत की तौफीक दे. अल्लाह ताला शानो हमें हुस्ने खातिमा नसीब करे. और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में भी अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन की मईयत में जमा फरमाए. और अल्लाह ताला शानहू बीमारों को शिफा अता फरमाए, मुझी अमराज से सबको नजात अता फरमाए, सब्र हिम्मत अता फरमाए. मौत के करीब जो लोग अल्लाह हुस्ने खातिमा नसीब करे, मरहूमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए. आज के इस निकाह में भी अल्लाह ताला शानहू शरो बरकत पैदा फरमाए. दुल्हा दुल्हन में दोनों खानदानों में बहुत मोहब्बत नसीब करे. और अल्लाह ताला शानहू इस निकाह को नेक सारे औलाद का जरिया बनाए, गुनाहों से बचने का जरिया बनाए. और अल्लाह ताला शानहू ये हमारे इज्जत भाई और जिस खानदान में हमारे इस भतीजे का निकाह हो रहा है, दोनों खानदान वालों को और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को अपनी औलाद के औलाद के औलाद के औलाद की औलाद की औलाद के नस्लों के बुरे दिन न दुनिया में किसी को दिखाए, न आखिरत में किसी को दिखाए. सबके नसीबे अल्लाह दुनियावी एतबार से भी उखरवी एतबार से भी बहुत अच्छे करे. तो الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رجب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم
أرشد بھائی پٹیل آپ مریم اشرف کی سروری والا کی طرف سے وکیل ہیں کہ آپ نے اپنی وکالت سے مسلمانوں کی اس مجلس کے لیے مریم اشرف کی سروری والا کی ذات کو فیض الداؤد کے نکاح میں بعوض مہر خاتمی دیا بیٹا فیض ارشد محمد پٹیل صاحب نے مریم اشرف کی سروری والا کو آپ کے نکاح میں بعوض مہر خاتمی دیا آپ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا میں نے قبول کیا بارك الله لك وبارك عليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما لغزشوں سے درگزر فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما اپنی رضا اپنی محبت اپنا قرب اپنی معرفت اپنا تعلق نصیب فرما الہ العالمین آج کی اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما ہر شر سے ہر مکروہ سے ہر آفت سے ہر بلا سے دلہا دلہن کی حفاظت فرما بدناظرین کی نظر سے شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین دونوں کو الفت نصیب فرما دونوں میں محبت پیدا فرما انس نصیب فرما یا رحم الراحمین دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دونوں کو اور ان کی ہونے والی اولاد کو اور ان کی نسلوں کو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا آخرت میں صدقہ جاریہ بنا الہ العالمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا تقوی کی زندگیوں میں آنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما الہ العالمین ہم بھی آج اس مبارک محفل میں اس مبارک جگہ میں
علماء کے مجمع میں الہ العالمین پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے تجھے راضی کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو ہم فوراً توبہ کریں گے. الہ العالمین ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما. الہ العالمین رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے, الہ العالمین سب سے پہلے پہلے ہم کو متقی بندوں میں شامل کرنا, رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا کرنا. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرمائے, موذی امراض میں مبتلا ہے انہیں الہ العالمین نجات عطا فرمائے, سب کی عمروں میں اعمال صالحہ میں عافیت کی ساتھ برکت عطا فرمائے, شقاوت سے سب کی حفاظت فرمائے, سب کو سعادت نصیب فرمائے. یا رحم الرحیمین بیماروں کو شفائی کلی نصیب فرمائے, جو موت کے قریب ہیں انہیں ولایت والا مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ نصیب فرمائے. الہ العالمین جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, آفات بلیات کو الہ العالمین ختم فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما. الہ العالمین اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما, امت کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین انتشار اشتراک سے سب کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں علم میں برکت نصیب فرما, علم میں نورانیت نصیب فرما, اس علم پر عمل کرنے والا بنا, اسے چار دانگے عالم میں عام کرنے والا بنا, اس کے لیے ہمت اور وسائل نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى وما ترضى, سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.